الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر فرمایا کرتے تھے. ماں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من نہ گردم پاک از تسبیح ہے شاہ، پاک ہمیشہ شوندو درف شاہ. کہ دنیا والوں ایک بات یاد رکھنا، جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ پاک ہے. سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے. فرماتے ہیں تمہارے سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے پاک ہے. تو پھر سبحان اللہ کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو سبحان اللہ کی برکت سے تمہیں اللہ تعالیٰ پاک کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے نام کی برکت ہے، اللہ کے پاکی بیان کرنے کی برکت ہے. اور اس ذات کی، اس عظیم اور کبریائی اور بڑائی والی ذات کی جو سب سے محبوب ہستی ہے، یعنی سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے ان کے لیے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں. یہ جملہ اسمیہ ہے جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی دائمن، جس کو کہتے ہیں 24 گھنٹے، اور ماڈرن زبان میں کہتے ہیں 24/7، 24/7 24/7 دائمن، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر صلات بھیج رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تم بھی ان پر صلات بھیجو و تسلیمہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا عمل جو کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، ایک ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس عمل میں جس مخلوق کو شرکت کی توفیق دے رہے ہیں وہ مخلوق ملائکہ ہے، فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے دیکھ، عربی زبان میں دیکھ مرغے کو کہتے ہیں. وہ فرشتہ ایسا ہے کہ اس کے پنجے زمینوں کے نیچے ہیں، اور اس کا جو سر ہے وہ 7 آسمان کے اوپر ہے. اتنا بڑا فرشتہ ہے وہ، اس کا نام ہی دیکھ ہے. لہذا جب وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے وہ فرشتہ، تو اس بڑائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے مرغے ہیں وہ سب اذان دیتے ہیں، پھر آواز نکالتے ہیں. اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مرغا اذان دے یعنی آواز نکالے تو کہو اللہم انی اسألوک من فضلک، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کو مانگتا ہوں. کیونکہ وہ فرشتے کی آواز سنتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے، تب مرغے آواز نکالتے ہیں. کتنے مبارک ہیں یہ ان کی آوازیں. تو سوچو کہ یہ مرغے جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو دیکھ کر آواز نکالتے ہیں ان کو کھانے والے کتنے مبارک ہوں گے. اس لیے اللہ نے ملا کا رکھا یہ مرغا رکھا ہی اللہ نے ملا کے لیے, اسی کے لیے پیدا کیا کہ کھاؤ. تم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہو, کھاؤ اڑاؤ, لیکن نافرمانی نہ کرو, بس گناہ سے بچو. تو دنیا میں اتنے مزے کرا رہے ہیں, پھر دیکھو آخرت میں کتنے مزے کرائیں گے. لہذا ان علماء کی ذمہ داری بھی ہے کہ ایسی کوئی بات جو شریعت کے خلاف ہو, اگرچہ حاکم وقت بھی بولے, لیکن خبردار تم اس سے مرغے کھا کر تم مرغی مت بننا. لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنا. تو اب ایک سوال ہے کہ ایک ایسا عمل کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف فرمار ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ, کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سل یہ جو یسلون ہے اس کا جو فعل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے فرشتوں کی طرف بھی ہے, پھر ساتھ میں حکم ہو رہا ہے تمام مسلمانوں کو کہ تم بھی پڑھو, تو کیا معنی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف یسلون کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں, یعنی اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اپنے نبی پر ہر وقت ہر لمحہ ہر لحظہ یہ عطا فرما رہے ہیں. اور وہ اور پھر فرشتوں کا ذکر اس لیے کیا کہ بعض رحمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے نبی پر فرماتا ہے, براہ راست, اس میں کوئی شریک نہیں ہوتا, کسی کوئی واسطہ نہیں ہوتا, وہ خود اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا فرما رہے ہیں. تو اور جو فرشتوں کا ذکر کیا اس سے وہ رحمتیں مراد ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اپنے نبی پر رحمتیں نازل کرتا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود رحمتیں نازل فرما رہے تو فرشتوں کو کیوں فرماتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کو بھی وہ شرف مل جاتا ہے, وہ بھی خوش ہوتے ہیں. بعض لوگ, بعض شخصیت اتنی مبارک ہوتی ہیں کہ ان سے مصافحہ اور ان کی زیارت یہ خود ایک شرف ہوتی ہے. لہذا فرشتوں کو بھی یہ شرف تھا, وہ بھی خوش ہوتے تھے کہ ہم اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. جیسے ملک الجبال تھا, پہاڑوں کا فرشتہ طائف کے میدان میں حاضر ہوا, حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اکیلے نہیں آیا, ساتھ آیا. تو یہ فرشتوں کے لیے بھی شرف ہے کہ وہ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں. پھر ہم کو فرمایا کہ اے ایمان والو تم درود بھیجو. اور ہم درود کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, کہ اللہ نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اولاد پر درود بھیجیے. اب سوال ہوتا ہے ہم تو درود بھیج نہیں رہے, ہم تو اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی پر درود بھیجیے, ہم تو خود نہیں بھیج رہے نا. اچھا, اگر ہم درود شریف نہ پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. ہمارے پڑھنے کی وجہ سے, ہمارے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے تو نبی پر درود نازل نہیں ہوتا نا. لہذا اگر پوری امت مسلمہ سب درود پڑھنا چھوڑ دے, نبی کا کوئی نقصان ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی عبادت ہے, ایسا عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود اس عمل کو فرمانے والے ہیں, رحمت نازل فرمانے والے ہیں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہمارے درود پاک سے نبی کی عظمت میں، نبی کی بڑائی میں اور نبی کے درجوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. تو پھر اللہ تعالی نے کیوں فرمایا کہ تم بھی پڑھو؟ وہ اس لیے، میرے پیارے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا، جس رحمت کی درخواست تم نبی کے لیے کرو گے وہ رحمت تمہیں مل جائے گی، تمہیں فائدہ ہوگا، نبی کو تمہارے درود پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ تم درود پڑھو گے تمہیں فائدہ ہوگا. اور کیا فائدہ؟ 10 رحمتیں ملے گی، 10 درجات بلند ہوں گے اور 10 گناہ معاف ہوں گے. ایک دفعہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے. اور بھی اتنے انعامات لکھے ہیں، اس لیے کہا کہ اگر کوئی ساری زندگی کوئی ذکر نہ کرے، صرف اگر درود شریف پڑھتا رہے، صرف درود شریف، تو اللہ تعالی کے قرب کے انتہائی مقامات اسے نصیب ہو جائیں گے. صرف درود شریف. تو درود شریف کا یہ فائدہ ہے. اس لیے یاد رکھنے کی بات ہے کہ اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے، ایسا بد نصیب، لعین، ملعون، تو اللہ تعالی کو اور اس کے رسول کو، میرے پیارے دوستو، کوئی احتیاج نہیں ہے. اور ایک بات اور یاد رکھنا، جیسے کہ میں نے آیت پڑھی تھی کہ فلاح کامیاب لوگوں کے لیے 4 صفات کا ہونا ضروری ہے، کہ ایمان لائیں، نبی کی حمایت کریں، نبی کی مدد کریں اور قرآن پاک کی اتباع کریں. یہ ہیں وہ لوگ، اولئک هم المفلحون. لہذا وہ نبی کی حمایت کریں. حمایت کیا ہے؟ اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے یا نبی کے قوانین میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے، تو فلاح یافتہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے پر بولیں اور اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی آبرو سے اس دین پر فدا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے حالات ہیں کہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ ہلاکو خان کے زب ایک خاندان کا ایک شخص تھا، وہ عیسائی ہو گیا، تو اس کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی سیلیبریشن منانے کے لیے. تو اس میں ایک عیسائی پادری، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے کچھ بکواسیات کی. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کی کہ جو عالم اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ وہاں ایک جنگلی کتا بندھا ہوا تھا، اس کتے نے رسی توڑانے لگا اور بھونکنے لگا. تو وہ جو پادری تھا وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں ہاتھ ہلا رہا ہوں نا، اس لیے کتا اس سے جو ہے وہ بھڑک رہا ہے. تو خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر میں پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. تو وہ عالم فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ کتے نے چھلانگ ماری، رسی توڑائی اور اس کو بھمبوڑ کر کھا گیا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے. امام صاحب کے زمانے میں ایک راوزی تھا. راوزی کہتے ہیں اس ملعون کو جو کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالیاں دیتا ہوں. تو اس نے اپنے، اس کے پاس 2 گدھے تھے اور اس گدھوں کا نام، نعوذ باللہ، ایک کا حضرت ابو بکر کے نام پر اور ایک کا حضرت عمر کے نام پر رکھا. امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ دن بعد کسی نے بتایا کہ ایک گدھے نے اس راوزی کو لات ماری اور وہ مر گیا، جہنم رسید ہو گیا، یعنی جہنم پہنچ گیا. تو امام صاحب نے فوراً فرمایا یہ اسی گدھے نے مارا ہوگا جس کا نام اس نے عمر رکھا تھا. تو تحقیق ہی تو پتا چلا کہ واقعی اسی گدھے نے ایک لات رسید کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبولین کی ایسے حفاظت کی ہے, انتقام لیا ہے. اس لیے مثل مشہور ہے, کہتے ہیں ہاتھی کو چھیڑو ہاتھی کے بچے کو نہ چھیڑو, ہاتھی کو چھیڑو ہاتھی کے بچے کو نہ چھیڑو. ساری دنیا کفر کرتی ہے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس دنیا کے کافروں کو مشرکوں کو روٹی دیتے. لیکن معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہیچ قوم خدا رسوا نہ کرد, کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک عذاب نہیں دیا جب تک انہوں نے اللہ والوں کے اور نبیوں کے اور ان کے غلاموں کے دل نہیں ستائے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کفر کرنے والوں کو کچھ نہیں فرماتے, پھر بھی روٹی دیتے ہیں ان کو, لیکن اپنے مقبولین کے لیے دردناک عذاب بھیجتے ہیں. لہذا اس لیے اس پر سنایا کہ معرومی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے وہ جنگل جا رہے تھے, تو وہیں رستے میں ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی. تو اس اللہ والے نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, کیسی ہی حالت پیش آ جائے لیکن ہاتھی کے بچے کو مت کھانا. انہیں کہا حضرت ہم کہاں ہاتھی کے بچے کو کھائیں گے. فرمایا کہ بس میں سمجھا رہا ہوں, یہ کام مت کرنا, کچھ ہو جائے لیکن ہاتھی کے بچے کو مت کھانا. یہ واقعہ میرے شیخ نے سنایا تھا جو کہ مثنوی مولا روم کا ہے. کہتے کہ وہ چلے, کئی روز گزر گئے کھانے کو نہیں ملا. اب ایسی حالت کے اضطراری حالت جس میں انسان مردہ بھی کھا سکتا ہے, وہ حالت پیش آ گئی. اب اس کے بعد ان کو ایک ہاتھی کا بچہ نظر آیا, تو انہوں نے کہا کہ بات یہ کرنے لگے دیکھو اس کو پکڑ لیتے ہیں, اب تو ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں. تو ساتھیوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ان بزرگ نے منع کیا تھا کہ ہاتھی کے بچے کو مت کھانا. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو واقعی کہنا تو تھا لیکن شریعت بھی تو کہتی ہے اضطراری حالت میں تو اجازت ہے, اضطراری حالت میں تو اجازت ہے. اب دو ساتھ گروہ بن گئے, کچھ نے کہا بھائی کرو, کچھ نے کہا نہیں. آخر اپنے پیٹ سے مجبور ہو گئے, ہاتھی کے بچے کو مارا, اس کا ذبح کر کے اور پھر اس کو جناب کھانا ہے میں کھایا. تو جتنے ساتھی تھے اس میں سے ایک نے نہیں کھایا, بقیہ کھاتے رہے. تو بھوک تو شدید تھی اور بھوک بھڑکتی. اب کھانا کھایا تو نیند بھی خوب آئی, تھکے ہوئے بھی تھے. ادھر وہ جو ہاتھی تھا ہتھنی اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی. اس نے جب دیکھا کچھ ایک جگہ پر اس کو اپنے بچے کی ہڈیاں نظر آئی, اب تو وہ بہت ہی مشتعل ہو گئی, غضبناک ہو گئی. کچھ آگے بڑھی تو دیکھا کچھ لوگ سو رہے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ہتھنی آتی ایک ایک کا منہ سونگا اس نے, بس جس نے اس کے بچے کا گوشت کھایا تھا اپنے ایک پاؤں کو اس کی ران پر رکھ کر دوسرے سونڈ سے اس کی دوسری ٹانگ کو پکڑ کر ایسے چیر دیا, دو ٹکڑے کر دیا ایسے. یہاں تک کہ جتنے لوگوں نے کھایا ہوا تھا سب کے ساتھ اس نے معاملہ کیا سوائے اس شخص کے, کہ جس نے اپنے منہ کو اس چیز سے محفوظ رکھا. اس لیے مثل مشہور ہے, ہاتھی کو چھیڑو ہاتھی کے بچے کو نہ چھیڑو. احمق ہیں وہ لوگ جو حکمرانی کے زوم میں کہ اب تو ہمیں حکومت ملی ہے ہم جو چاہیں گے کر لیں گے. یہ حماقت ہے میرے دوستو. جن لوگوں نے اپنی حکمرانی کے زمانے میں مظلوم مسلمانوں پر ظلم ڈھائے آج ذرا ان کے حالات پتا کر لو، جسم میں ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ جسم اندر اندر گھل رہا ہے۔ کتے نہیں، کتے سے بدتر موت اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ اس لیے کبھی اگر طاقت ملے تو ضروری ہے کہ انسان اللہ والوں سے تعلق رکھے تاکہ نشے میں پاگل نہ ہو، طاقت کے نشے میں کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس میں بعد میں مخلوق کے لیے عبرت کا نشانہ بنائے۔ لہذا قادیانیت کا معاملہ ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ہو یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ ہو، یاد رکھنا یہ چیز ہضم نہیں ہو سکے گی، یہ چیز ہضم نہیں ہو سکے گی۔ اگر مسلمان کمزور ہیں اور کمزور مسلمان اپنی کمزوری کی وجہ سے تمہارے سامنے سینہ نہیں اٹھا سکتے، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں ہے۔ جس نبی کا نام لے کر کہتے ہو کہ فلاحی ریاست بنائیں گے، اسی نبی نے منع ہے، اس نے نبی نے فرمایا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اسی نبی نے فرمایا ہے۔ لہذا یہ مت سمجھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، وہ وقت کے حالات اور بات تھے، بعد میں آخر میں آپ نے یہی فرمایا نکالو ان سب کو نکالو، وہ ابتدائی حالات تھے اور پھر وہ نبی کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد کہ آپ کے اسوہ نے تعلیمات پھر تمام امت کے علماء محدثین اولیاء اللہ ان کے بتائے ہوئے رستے کو چھوڑ کے الگ رستہ مت بناؤ کہ یہ سمجھو گے کہ ہم یہود و نصارہ کو خوش کریں گے ہمارے ملک کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ واللہ وہ مقروض جو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش رکھے وہ قرض والی حالت اچھی ہے اس لعنتی زندگی سے۔ اس لیے اللہ اور رسول کو اور امت کے اولیاء کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی نئی چیز مت کرو کہ جس سے تم پریشان ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ تو وہ ہیں، دیکھ لو نا فلسطین میں کیا کیا کہ بس پہلے بسے اپنی جگہ محدود، کرتے کرتے کہاں تک بڑھتے چلے گئے، کہیں خوش ہوتے ہیں یہ؟ اب تو غزہ کے مسلمانوں کو نکالنے کی فکر میں ہیں اور افسوس ہے کہ مسلمان ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ۔ اس کا اور نام کیا رکھا؟ ڈپلومیسی۔ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی، مسلمانوں کی، امت کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کا خوف دل سے نکال دے۔ اور خوف نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ۔ کاش کہ اس ربیع الاول کی حقیقت ہم کو مل جائے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب ہو جائے، اپنا صورت کو، اپنی سیرت کو، اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو، اپنی عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات اور توحید، ہر چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع کر لیں تو ربیع الاول حقیقی ہے، ورنہ یہ لائٹیں جلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر دل میں اندھیرا ہے اور باہر لائٹیں جل رہی ہیں تو میرے دوستو پھر یہ ربیع الاول نہیں ہے۔ ربیع الاول یہ ہے کہ ہمارے ہر طریقہ، ہماری ہر چیز سنت کے مطابق ہو جائے، پھر ربیع الاول ہے۔ اور اس کے لیے ربیع الاول کے مہینے یا 12 ربیع الاول کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مومن کا تو ہر سانس، ہر لمحہ، پورا سال، راؤنڈ دا ایئر 24/7 وہ ربیع الاول ہے کہ چاہے مسجد میں ہو، چاہے دکان میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے امریکہ، یورپ، جرمن، جاپان میں ہو، ہر جگہ وہ نبی کی سنت پر عمل کرے تو پورا سال اس کا ربیع الاول ہے۔ اللہ توفیق دے اور اپنے کرم سے ہمیں درود شریف بھی پڑھنے کی توفیق دے امت کو، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ درود شریف کا پڑھنا جیسے میں نے عرض کیا نا، ہمارا فائدہ ہے۔ ہمارا فائدہ ہے. اللہ اپنے کرم اور فضل فرما دے. یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں نبی کی سچی محبت عطا فرما. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا ارزروہ و نصروہ, کہ اللہ نبی کی حمایت, نبی کی مدد, اللہ نبی کے دین کی مدد کی توفیق عطا فرما, ہماری کمزوریوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے ایمان کو کامل فرما, ہمارے باطن کو مضبوط فرما, تعلق میں اللہ کی دولت عطا فرما دے. ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما, صحت روحانی عطا فرما دے. اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہمارے ملک میں دین اور دین قائم فرما, شریعت و سنت کا بول بالا فرما. اللہ ہم مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط فرما, ہمارے حکام کے دلوں کو مضبوط فرما دیجئے. اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تو یہود و نصارہ کا روب ہمارے دلوں سے نکال دیجئے, اپنی عظمت, اپنا قرب اور اپنا روب ہمارے دلوں کو عطا فرما. اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری ضرورتوں کو پورا فرما, ہمارے قرضوں کو ادا فرما, سود کی لعنت سے ہم سب کو, ہمارے ملکوں کو پاک و صاف فرما. اللہ مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما دے جائے. اللہ اپنے کرم سے مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما دے جائے. اللہ اپنے کرم سے مسلمانوں کو ایک بنا دیجیے. اللہ یہ جو تفریق عصبیت کے نام پر ہے, اس تفریق کو اللہ ختم فرما, اختلاف کو ختم فرما, مسلمانوں میں اتفاق پیدا فرما دیجیے. اور اپنا فضل, اپنی مہربانی کا ہاتھ ہمارے اللہ تعالیٰ جیب و غریبان تک بڑھا دیجیے. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو 100% دین پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہم سب کو, ہمارے مریضوں کو شفا کلی عطا فرما, ہماری کمزوریوں کو توانائیوں سے تبدیل فرما. اللہ ہمارے گناہ کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دے. ہمیں اپنے معاشرت میں اصلاح کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اخلاقی بلندی عطا فرما, اہل اللہ کی محبت عطا فرما, اہل اللہ کی صحبت عطا فرما کر ان کی صحبتوں سے ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما, اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجیے. اور ہم اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو عافیت دارین نصیب فرما دیجیے. اور بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. ورحمتک یا ارحم الراحمین.